31 جولائی کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خبردار کیے جانے کے باوجود اسرائیل نے غزہ کے اسکول پر حملہ کیا جہاں ہزاروں پناہ گزین موجود تھے. لیکن ان حملوں پر اسرائیل کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟
دیکھیے, اس کا ٹھیک الٹا اثر پڑا ہے. یہاں پر سرویز بھی کرائے گئے جس میں یہ دکھا کہ تقریباً 86% جو اسرائیل کی آبادی ہے وہ حمایت کر رہی ہے کاروائی.
تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس کے بقول انسانی بنیادوں پر غزہ میں 4 گھنٹوں کے لیے بمباری بند کر رہی ہے. یہ اعلان غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول کی عمارت پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 15 افراد کی ہلاکت اور 90 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے. اسکول کی عمارت میں 3000 سے زیادہ فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی. اقوام متحدہ نے اس واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے. غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے ترجمان کرس گنیس نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا,
لاسٹ نائٹ چلڈرن وَر کِلڈ ایز دے سلیپٹ نیکسٹ ٹو دیئر پیرنٹس.
کہہ رہے ہیں کہ اس حملے میں کل رات اقوام متحدہ کی پناہ گاہ کے اندر ایک کلاس روم کے فرش پر اپنے والدین کے ساتھ سوئے ہوئے بچوں کو ہلاک کیا گیا, بچوں کو سوتے ہوئے مارا گیا. یہ یقیناً ہم سب کی تذلیل ہے, پوری دنیا کے لیے شرمناک ہے. آج پوری دنیا کی تذلیل ہوئی ہے. پاکستان نے افغان سرزمین سے پاکستانی سرحدی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے پر افغانستان سے احتجاج کیا ہے. پاکستانی فوج کے مطابق کل رات ضلع لوور دیر میں سرحد پار افغانستان سے پاکستانی چوکی پر ہونے والے اس حملے میں کم سے کم 6 شدت پسند مارے گئے, 9 زخمی ہوئے. فراز ہاشمی.
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغان سفارتخانے کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے واقعے پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ افغان حکومت پاکستان میں سرحد پار سے فائرنگ اور حملے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. فوجی حکام کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان تھی, تاہم پاکستانی فوج نے حملہ ناکام بنا دیا.
بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے سے کم 10 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ مٹی تلے دب گئے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ واقعہ پونے ضلع کے گاؤں مالن میں کل رات رونما ہوا جب گاؤں والے سو رہے تھے. بھارت میں قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے ادارے کے سینئر اہلکار سندیپ رائے نے بتایا,
ڈیمیج اسیسمنٹ ابھی نہیں کر پائے ہیں. پہلے ہمارا جو مین پرپز ہے کہ جو بھی جیوت ہیں ان کو پہلے ڈھونڈے, انہیں بچایا جائے. روڈ میں جانا تھوڑا مشکل ہے, کافی مٹی ہے, کافی ملبہ ہے, تو ڈیفیکلٹیز ہیں ریسکیو آپریشنز میں, بٹ پھر بھی ہماری ٹیمز پہنچ کے انہوں نے اپنا کام شروع کر رہے ہیں.
بھارت میں ہی ایک عدالت نے تمل ناڈو میں ایک اسکول میں لگنے والی آگ لگنے سے 90 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت کے واقعے میں 10 افراد کو مجرم قرار دیا ہے. ثنا گلزار.
آتش زدگی کا یہ واقعہ 10 سال پہلے رونما ہوا تھا. مجرم قرار پانے والوں میں اسکول کے مالک, ہیڈ مسٹریس اور پرنسپل بھی شامل ہیں. عدالت نے 11 دیگر ملزمان کو بری کر دیا. آگ اسکول کے باورچی خانے سے پھیلنا شروع ہوئی تھی, جس کے بعد 8 سے 10 برس کی عمر کے 200 بچے اپنی کلاس رومز میں پھنس گئے تھے.
چینی حکام نے مغربی صوبے سنکیانگ میں تشدد کے تازہ واقعات کے بعد انٹرنیٹ بند اور سیکیورٹی سخت کر دی ہے. چینی حکام کہتے ہیں کہ پیر کو یارکنڈ کاؤنٹی میں خنجروں اور کلہاڑیوں سے مسلح درجنوں افراد نے تھانے اور سرکاری دفاتر پر حملہ کیا. پولیس کی فائرنگ سے کئی لوگ مارے گئے. سنکیانگ میں ہن نسل کے چینی آبادکاروں اور ویغور مسلمانوں کے درمیان تصادم کے واقعات عام ہیں. دوسری طرف چینی حکومت نے دیہی علاقوں میں رہنے والے 10 کروڑ کارکنوں کو اگلے 5 برسوں میں شہروں میں منتقل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. ظفر سید.
چینی حکومت کے اس منصوبے کے تحت سخت رہائشی ضوابط میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی. ان ضابطوں کی وجہ سے چین کے دیہی علاقوں میں رہنے والے کروڑوں لوگ شہری سہولتوں سے محروم ہیں. چین نے 2020 تک اپنی 60% آبادی کو شہروں میں مرکوز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, کیونکہ وہ صارفین کی تعداد بڑھانے کے علاوہ معاشی ترقی کے عمل کو مضبوط بنانا چاہتا ہے.
اٹلی کے قریب بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے سے اطلاعات کے مطابق کم سے کم 20 غیر قانونی مہاجرین ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں. اٹلی کے خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ اب تک 22 افراد کو بچایا جا سکا ہے. بچنے والے افراد کا کہنا ہے کہ کشتی پر قریباً 150 لوگ سوار تھے. برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایبولا وائرس جو مغربی افریقہ میں اب تک 670 لوگوں کی جان لے چکا ہے, برطانیہ کے لیے بھی خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کابینہ کی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کریں گے. اور برطانوی حکومت اگلے برس سے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی خودکار گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے کی اجازت دینے کا سوچ رہی ہے. ارم عباسی.
اب تک قانونی اور انشورنس کے مسائل کے بارے میں تحفظات کی وجہ سے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آ سکی ہیں۔ برطانیہ کی آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے صدر ایڈمنڈ کنگ نے کہا کہ آج اس سلسلے میں باضابطہ منصوبے کے اعلان سے مکمل طور پر خودکار گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ گوگل نے بھی ایسی گاڑیاں بنائی ہیں جو امریکہ میں کسی حادثے کے بغیر مجموعی طور پر 500,000 کلومیٹر تک کا سفر کر چکی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہو، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیروین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی سرحدوں پر جہاں کشیدگی بنی رہتی ہے اور دونوں حکومتوں کی بھویں بھی تنی رہتی ہیں، وہیں بالی ووڈ کی فلمیں سرحدوں کا احترام نہ کرتے ہوئے یہاں سے وہاں ہونے میں دیر نہیں لگاتی، اور اب پاکستانی ٹی وی سیریلز بھی اسی سلسلے کے کڑی بنتی نظر آ رہے ہیں اور بھارت کے ٹی وی چینل پر دھوم مچا رہے ہیں۔ کیسے، سنیے گا ذرا دیر بعد۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بار بار خبردار کیے جانے کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر تباہ کن حملہ کر کے بچوں سمیت 15 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس اسکول میں ہزاروں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ حملہ پوری دنیا کی تذلیل ہے۔ یو این کے مطابق اسکول پر گرنے والے گولے اسرائیلی توپوں سے نکلے تھے۔ ادھر اسرائیل نے غزہ پر جاری اپنی کارروائی میں 4 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ جنگ بندی زمینی کارروائی پر نافذ نہیں ہوگی۔ غزہ کی تازہ کہانی وہیں کے متاثرین کی زبانی پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر۔
امانی العطار کے رشتہ دار جبالیہ کے اسکول پر گولہ باری میں زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چند ایک سو رہے تھے، اچانک ان کے سروں پر گولے گرنے لگے۔ ابو حسین اسکول میں بچوں، مردوں، ہر ایک کی لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ امانی چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو کیوں مارا گیا، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے اور اب جو کرنا ہوگا وہی کرے گا۔ امانی کی طرح یہ خاتون بھی تحفظ کی امید لیے جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ میں آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کی پناہ کو خدا کی پناہ سمجھ بیٹھیں۔ لوگ مسجد سے لوٹے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی اس خاتون کے پاس کوسنے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ خدا یہودیوں کو سزا دے، ان عربوں کو بھی سزا دے جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم پر رحم کرو۔ جبالیہ کیمپ ہی کے پناہ گزین عبد الکریم کو اب غزہ کا کوئی کمرہ محفوظ نہیں لگ رہا۔ عبد الکریم نے کہا کہ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے مارے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک عورت سمیت 5 افراد اسی کمرے میں ہلاک ہوئے۔ ہم تو ہدف بننے والے علاقے چھوڑ کر یہاں آئے تھے کیونکہ وہ محفوظ نہیں تھے۔ ہمیں یہاں بھی تحفظ نہیں ملا، غزہ میں محفوظ کمرے نہیں بچے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے یونیسیف کی غزہ میں سربراہ پرنل آئرن سائیڈ بھی عبد الکریم کی سوچ سے متفق ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں بچی جسے محفوظ سمجھ کر لوگ وہاں چلے جائیں۔ ہر مکان، ہر سکول، ہر پناہ گاہ اب ہدف بن چکی ہے۔ غزہ کی شہری آبادی کا تحفظ شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کے ترجمان کرسٹوفر گنیس نے جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کو دنیا بھر کے لیے ذلت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات بچے قتل ہوئے جب وہ اقوام متحدہ کی پناہ گاہ میں ایک کمرہ جماعت کے فرش پر اپنے والدین کے ساتھ سو رہے تھے۔ بچے نیند میں مار دیے گئے۔ یہ ہم سب کی بے عزتی ہے، عالمگیر شرم کا مقام۔ آج دنیا ذلت لیے کھڑی ہے۔ ان کے اس غم و غصے کی لہریں اسرائیل میں بھی محسوس کی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں اس علاقے میں شدید جھڑپیں ہوئیں، اسکول کے قریب سے مارٹر گولے داغے گئے، پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہم اس کے افسوسناک نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے اس کی فلم دیکھی ہے جس کے مناظر دل توڑ دینے والے ہیں، لیکن ہم نے اقوام متحدہ کی پناہ گاہ کو نشانہ نہیں بنایا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ ہمارے کارآمد تعلقات ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی سرگرمیوں میں تعاون کیا جا سکے اور اس مشکل گھڑی میں بھی غزہ کے لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ لیکن مشکل گھڑی میں ضروریات زندگی قلت کی شکار ہو رہی ہیں۔ بسان شاہدہ جبالیہ کے قریب رہتی ہیں، بتا رہی ہیں کہ بیکریوں کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں کہ انہیں روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے، تین تین چار چار گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی پٹی میں بجلی بند ہے تو لوگ گھروں میں کچھ نہیں پکا سکتے، بازار میں اشیاء کی قلت ہے اور صورتحال ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ تین ہفتوں سے جاری اسرائیلی حملوں میں 1200 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں دوائیاں اور مرہم پٹی کی سہولتیں کم پڑ رہی ہیں۔ غزہ کے مرکزی ہسپتال الشفا کے ڈاکٹر مدھت عباس نے بتایا کہ سارے ہسپتالوں میں لگاتار لاشیں اور زخمی لائے جا رہے ہیں۔ 13 ہسپتال تھے جن میں سے 2 کو گولہ باری کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ جتنے طبی ساز و سامان کی 11 ہسپتالوں میں طلب ہے، رسد اس سے کہیں کم ہے۔ اب ہم اپنے ذخائر کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کا پتہ نہیں کہ کس گھڑی ختم ہو جائیں۔ امدادی اور طبی رضاکاروں کے اعصاب بھی جواب دینے لگے ہیں۔ ڈاکٹر مدت عباس نے کہا کہ ہم سو نہیں پا رہے، گھر جاتے ہیں تو بھی سونے کا لمحہ نہیں ملتا، ہر گھنٹے ہر گھڑی دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، فکر رہتی ہے کہ کب کوئی ہمسایا مر جائے، بیٹا یا کوئی رشتہ دار مر جائے، کیونکہ وہ رہائشی عمارتوں، مکانوں، ہر جگہ ہر مقام پر حملے کر رہے ہیں۔ غزہ میں ایمرجنسی سروس کے سربراہ ایمن شہوان نے بتایا کہ انہوں نے، یعنی اسرائیل نے، ایک ایمبولنس پر بمباری کی جو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اب تو کام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، زیادہ تر پیرامیڈک اس خوف کے ساتھ امدادی مشن پر نکلتے ہیں کہ شاید وہ زندہ نہیں لوٹ پائیں گے۔ غزہ میں تقریباً ہر چپے پر تباہی عیاں ہے۔ ایمن شاہوان کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہر دوسرے لمحے فون پر کال آتی ہے کہ میں ملبے نیچے دبا ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، میں ہل بھی نہیں سکتا۔ ایمن شاہوان کا کہنا ہے کہ ایسے پھنسے ہوئے لوگوں کی کال سن کر انہیں رونا آنے لگتا ہے۔ یہ لوگ ایمن سے کہتے ہیں کہ اگر وہ انہیں زندہ نکالنے نہیں آ سکتے تو کم سے کم ان کی لاش آ کر ضرور نکالیں۔ لیکن اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس راکٹ داغنے سے باز نہ آئی تو حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ جبالیہ کے اسکول میں قائم اقوام متحدہ کے کیمپ میں لگ بھگ 3000 پناہ گزینوں پر گولے گرنے کے واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لنڈن نے 4 گھنٹوں کی فائر بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ اس دوران انسانی امداد کا سامان پہنچانے، جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے اور طبی امداد دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے متنبع کیا کہ اگر حماس کی بندوقیں خاموش نہ ہوئیں تو صورتحال بہت بگڑ جائے گی۔
غزہ پر اسرائیلی کارروائی سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصہ پر مبنی رپورٹ بنائی تھی ظہیر الدین بابر نے۔ اس رپورٹ میں آپ نے سنا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف جاری کارروائی میں 4 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس میں صرف فضائی اور بحری کارروائی 4 گھنٹے کے لیے بند ہوگی۔ اس عارضی جنگ بندی کا کیا مطلب ہے اور اسرائیل اتنے دنوں سے جاری اس کارروائی میں اب تک کون سے اہداف حاصل کر چکا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے لیے میں نے مشرق یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور سب سے پہلے تازہ صورتحال معلوم کی۔
ابھی یہاں پر ایک جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، وہ 4 گھنٹے کی ٹیمپرری جنگ بندی کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس 4 گھنٹے کے دوران اسرائیلی جو فضائی حملے ہو رہے تھے یا پھر جو نیول اٹیکس ہو رہے تھے وہ اس پہ وہ بند رہیں گے، لیکن اس 4 گھنٹے کی جنگ بندی کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو گراؤنڈ آپریشن چل رہا تھا، جو زمینی کاروائی چل رہی تھی، جو سرنگوں کو توڑنے کی کاروائی چل رہی تھی یا انہیں ڈھونڈنے کی جو کاروائی چل رہی تھی وہ جاری رہے گی۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ جو جنگ بندی ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ اور جہاں تک حماس کا سوال ہے تو حماس نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے جو یک طرفہ جنگ بندی کی گئی ہے یہ صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، क्योंकि ऐसी कौन सी जंग बंदी जब वहां पर बाकी जो जमीनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। और यहाँ भी ये भी कहा जा रहा है कि जितने दूर जिन जगहों पर उनकी जमीनी कार्रवाई चल रही है वहां पर लोग जो हैं वो वहां से बाहर रहे। देखिए, ये इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अक्वामी मुत्तहिदा के रिक्वेस्ट पे वो इसके लिए तैयार हुए हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर इसको बताया जा रहा है, यानी कि इस चार घंटे के दौरान जो लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत वहां मिलेगी और वो खुराक का इंतजाम कर सकते हैं, वो बाकी तैयारी कर सकते हैं आगे जंग चलेगी तो उस दौरान, जिससे उन्हें खुराक की कमी ना हो। वैसे हालात तो वहां ऐसे हैं कि वहां ना खुराक है, ना पानी है, न वहां पर बिजली है। कल वहां पर जो ईंधन का डिपो था उस पर इसराइल ने हमला किया और उसके बाद वहां अंधेरा छाया रहा है। ऐसे में लोग फोन पर बात भी करने के लिए किसी से तैयार नहीं है, क्योंकि फोन का बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उसे चार्ज करने के लिए भी बिजली की जरूरत।
जी हरिंदर, इसराइल शुरू से ही कहता आ रहा है कि जब तक उसके मकासद पूरे नहीं हो जाते वो ये कार्रवाई नहीं रोकेगा। मकासद उनमें से एक ये भी है कि जितनी भी उनका कहना है कि सुरंगें हैं वो जब तक खत्म नहीं कर दी जाती। तो कुछ पता लगा, कुछ कहा गया है इधर इसराइल में कि ये मकासद कब तक पूरे होंगे और कब तक वो ये मकासद हासिल कर लेंगे अपने?
यहाँ पर फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इसराइल ने 35 सुरंगों को ढूंढ निकाला है, जो कि इसराइल के अंदर आकर के उसका रास्ता निकल रहा था। और उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी सुरंगें हैं इनको उन्होंने तबाह कर दिया है उसको ढूंढने के बाद, लेकिन और कितनी सुरंगें हैं ये उनके तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। हालांकि हमास के तरफ से एक बयान आया था कि अब तक इसराइल ने जो किया है वो एक बहुत ही जितने रास्ते उन्होंने बनाए हैं, जितना जो नेटवर्क जो तैयार किया है इसराइल के अंदर आने का, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इस तरह का बयान हमास की तरफ से आया हुआ है
जी।
तो ऐसे में इसराइल में अभी भी लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता रहा है कि ये हमास की तरफ से ऐसी तैयारी की गई थी कि इसराइली जो न्यू ईयर है जिसे रोश हशाना ये कहते हैं
जी,
उस दिन यहाँ पर एक हमला करने की वहां पर तैयारी की जा रही थी।
हरिंदर, ये बताएं कि जितने भी बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं गजा में, उससे आलमी दबाव तो इसराइल पे पड़ रहा है, लेकिन उधर जो फौजी भी इसराइल के मारे जा रहे हैं चाहे कितनी भी तादाद रही हो उनकी, उससे क्या इसराइल के अंदर किसी तरह से दबाव है जंगबंदी का या इस कार्रवाई को वाइंड अप करने का या खत्म करने का?
देखिए, इसका ठीक उल्टा असर पड़ा है। दरअसल अगर आप पिछले गुज़िश्ता दो रोज का अगर आप देखें कि किस तरह से कार्रवाई चली है तो उसमें मजीद तेजी आई है। यहाँ पर दो दिन पहले 10 इसराइली फौजी मारे गए थे और उसके बाद इसराइल ने काफी रिजर्विस्ट को और बुलाया और वहां पर 65,000 रिजर्विस्ट जो हैं वो अभी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर सर्वेज भी कराए गए जिसमें ये दिखा कि तकरीबन 86% जो इसराइल की आबादी है वो ये कह रही है, वो हिमायत कर रही है कार्रवाई की, वो ये कह रही है कि ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए जिससे कि ये जो खतरे इसराइल पर मंडरा रहे हैं ये जब तक खत्म ना हो जाए तब तक कार्रवाई को नहीं रोकना चाहिए। और दूसरी तरफ इसराइल की जो मखलूत हुकूमत है उसके अंदर भी काफी जो है वो डिफरेंसेस हैं लोगों में, और उसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि अभी इसराइली जो वजीर आजम है वो इस तरह का कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि दाएं बाजू की जो तंजीमें इसमें शामिल हैं वो उनके तरफ से मजीद दबाव है कि कार्रवाई को जारी रखी जाए।
तो क्या इसराइल के अंदर कुछ ऐसे हलके हैं जो उस कार्रवाई के खिलाफ भी हैं, जो चाहते हों कि कार्रवाई बंद कर दी जाए?
ऐसे जरूर ऐसी कुछ तंजीमें हैं और यहाँ पर उन तंजीमों ने इसकी मजम्मत भी की है, उन्होंने मुजाहरे भी निकाले हैं और यहाँ पर उनके यहाँ पर कुछ मुठभेड़ भी हुई हैं, खास करके तेल अवीव में। पिछले हफ्ते तो एक वहाँ पर मुजाहरे में करीब 3,000 लोग बाएं बाजू पे शरीक हुए थे। तो इस तरह के लोग यहाँ पर हैं लेकिन उनकी आवाज जो है वो अभी दबी हुई है और उनकी तादाद जो है मौजूदा हालात में बहुत कम है।
गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मशरिकी यरूशलम से ये थे सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा। यूएन का कहना है कि गजा स्कूल पर हमले का जिम्मेदार इसराइल है। इस खबर की मजीद तफसीलात आप चाहें तो bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं, जहां आप गजा के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की तस्वीरी झलकियां भी देख सकते हैं। मशरिक वस्ता से अब रुख करते हैं भारत का, जिसकी मगरबी रियासत महाराष्ट्र में पुणे के करीब एक पहाड़ी इलाके में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है जिसमें हलाक शुदगान की तादाद 17 हो गई है, लेकिन जिला इंतजामिया के मुताबिक खदशा है कि तकरीबन 150 अफराद मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं। इस इलाके में रुक रुक कर बारिश होने से बचाव के काम में रुकावट आ रही है। तफसीलात के साथ दिल्ली से सुहेल हलीम।
یہ علاقہ پونے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے اور وہاں قبائلیوں کی آبادی ہے. راستہ دشوار گزار ہونے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے امداد کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق اس علاقے میں کئی دن سے بھاری بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج صبح دن نکلنے سے پہلے بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے.
اس گاؤں میں قریب قریب 715 کی آبادی ہے. پراتھمک انومان کے انوسار 44 گھر ڈھہ گئے ہیں اور اس پہ 160 لوگ وہاں پہ ٹراپ ہونے کا اندیشہ ہے. وہاں پہ پوری زخمیوں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایمبولینس کی ویوستھا کی گئی ہے. ارتھ موونگ مشینری وہاں پہ لائی گئی ہے اور پریاپت ماترا میں مدد کرنے کے لیے پولیس کرمی اور پرشاسن کے کرمی وہاں پہ اپستھت ہیں. وہ پوری زخمیوں کو اور پوری سہایتا دی جائے گی. ساتھ ہی میں جو وہاں پہ آس پاس اسی پرستھتی میں جو گاؤں ہیں ان کو بھی استھانانترت کرنے کے ترنت آدیش دیے گئے ہیں.
لیکن خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے اور خراب راستوں کی وجہ سے ایمبولینس جائے وقوع تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے بھی اب بچاؤ کا کام متاثر ہو رہا ہے. علاقے کے رکن پارلیمان شیواجی راؤ نے دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ پہلی بار بھیما شنکر ایریا میں, وہاں پورا ٹرائبل ایریا ہے, پہاڑی علاقہ ایریا ہے, وہاں پر ایسی کبھی درگھٹنا ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ خبرداری لیں گے کہ اس کی گھٹنا آگے نہیں ہو, اس کے لیے ہم نے پرشاسن کو بھی بول کے رکھا ہے.
امداد کے کام میں مقامی لوگ نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس کے دستوں کی مدد کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو پونے جانے کی ہدایت دی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں موبائل نیٹورک نہیں ہے جس سے ضلع انتظامیہ کی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں. انڈیا کے کئی علاقوں میں اس مرتبہ بارش معمول سے کافی کم ہوئی ہے, لیکن اتراکھنڈ کے پہاڑوں پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ بھاری بارشوں کی وجہ سے چٹانیں کھسکنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں اور کئی سڑکیں بند ہو گئی ہیں. اتراکھنڈ میں گزشتہ برس سیلاب کی زد میں آ کر ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارتی دارالحکومت دلی کی ہمسایہ ریاست ہریانہ میں پسماندہ ذات سے تعلق رکھنے والی خواتین کے ساتھ ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. بھارت کے نیشنل کرائم بیورو کے مطابق سن 2000 سے 2012 کے درمیان یہ تعداد تقریباً 3 گنا ہو چکی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے خدیجہ عارف کی زبانی.
خواتین کی ایک رضاکار نیٹورک ڈبلیو ایس ایس کی اس تازہ رپورٹ کے مطابق ایسے بیشتر معاملات میں نابالغ لڑکیاں ہی نشانہ بن رہی ہیں. ہریانہ میں اجتماعی ریپ کا شکار ایک دلت لڑکی انیسا کہتی ہے کہ جاٹ لڑکے ہمیشہ تاک میں رہتے تھے اور دن ہو یا رات ان کو اور ان کی سہیلیوں کے لیے گھر سے نکلنا خطرے سے پر تھا. انیسا کہتی ہیں کہ اونچی ذات کی لڑکیوں کو تو صرف شام کے وقت خوف ہوتا ہوگا, لیکن وہ تو ہر پل دہشت زدہ رہتی ہیں. ان کے مطابق کبھی لڑکے ٹولیوں میں آتے ہیں اور ذات کے حوالے سے پھپتیاں کستے ہیں تو کبھی دوستی کرنے کا دباؤ ڈالتے ہیں. لڑکے اکثر انیسا کو کہتے ہیں کہ تم کیوں پڑھ رہی ہو, تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گی. انیسا بتاتی ہیں کہ ڈر اور شرم کی وجہ سے گاؤں چھوٹ گیا. ایک دن جب وہ اپنی نانی کے گھر جانے کے لیے نکلی تو جاٹ برادری کے 8 لڑکوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کے ساتھ ریپ کیا. اس وقت وہ محض 16 سال کی تھیں. ایک لڑکے نے موبائل پر اس کی ویڈیو بنا کر گھر والوں کو بھیج دی. جب انیسا کے والد نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے خودکشی کر لی. اس دن انیسا کی 12ویں کلاس کا امتحان تھا. انہوں نے کہا جب یہ ایسا حادثہ ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں آتا, خود ہی کو ہمت کرنی پڑتی ہے. اس دن انیسا نے اپنا امتحان دیا اور وہ آج تک یہ لڑائی لڑ رہی ہیں. پھر ان کے بھائی کے خلاف جھوٹی شکایات درج کرائی گئیں. کیس واپس لینے کے لیے دباؤ بنایا گیا, گاؤں والے سے تانے سننے پڑے, لیکن انیسا نے اپنی تعلیم مکمل کی. دلت ذات کو درپیش مسائل پر کام کرنے والوں کی مدد سے پولیس نے معاملہ درج کیا اور کیس فاسٹ ٹریک عدالت میں چلایا گیا. 8 میں سے 4 لڑکوں کو سزا ہوئی اور 4 بری ہو گئے, لیکن جنہیں سزا ہوئی انہوں نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی اور اب وہ ضمانت پر رہا ہے. انیسا کا الزام ہے کہ آج بھی جب وہ کالج جاتی ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. انیسا ایک ہمت والی لڑکی ہیں. انہوں نے ریپ کی شکار ہونے والی لڑکیوں کے لیے کاؤنسلنگ کا کام شروع کیا ہے اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, کیونکہ انیسا کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے.
آپ نے ایک دلت لڑکی انیسا کی کہانی سنی ہے خدیجہ عارف کی زبانی, اور اب ایک اور لڑکی راکھی کی کہانی سنی ہے مہاپارا صفدر کی زبانی.
انیسا کے گاؤں سے 20 کلومیٹر دور ایک دوسرے گاؤں میں رہنے والی راکھی کو بھی انیسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کرنے کی ہمت دی۔ راکھی کا کہنا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں لیکن میرا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ راکھی کے کیس میں کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو 2 سال ہونے کو ہیں۔ راکھی نے کہا کہ میں اسکول سے کھانا کھانے گھر آئی تھی کہ 4 لڑکے آئے، میری ذات کو گالی دی کہ آج ہم تمہیں تمہاری اوقات بتا دیں گے، اور پھر اجتماعی زیادتی کی۔ اس کے بعد راکھی نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور خود کو گھر میں بند کر لیا۔ ماں تو بچپن ہی میں چل بسی تھی اور والد کو بھی کچھ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔
دلت لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے بھارت میں۔ تفصیل آپ نے سنی مہپارا صفدر سے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
کامن ویلتھ گیمز میں سری لنکا کی ٹیم نے مردوں کی ٹیبل ٹینس کے مکس ڈبل مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کے محمد رمیز اور فروا بابر پر مشتمل جوڑی کو 3-1 سے ہرا دیا، اور آج لان بال مقابلوں کے چوتھے راؤنڈ کے تیسرے میچ میں بھارت کے سنیل بہادر نے پاکستان کے محمد شہزاد کو 18 کے مقابلے میں 20 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ ادھر پاکستان کے ریسلر عمیر طارق کو بھی 97 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل مقابلوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کا آج 7th day ہے۔ آسٹریلیا تاحال 101 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جن میں سونے کے 34، چاندی کے 31 اور کانسی کے 36 تمغے شامل ہیں۔ میڈلز کی دوڑ میں مجموعی طور پر 93 تمغوں کے ساتھ انگلینڈ بھی دوسری پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فہرست میں بھارت جو کبھی 5th تو کبھی 7th نمبر پر نظر آیا، آج 36 تمغوں کے ساتھ 6th نمبر پر ہے۔ بھارت نے یہ تمغے جوڈو، شوٹنگ، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ میں جیتے ہیں۔ ادھر پاکستان بھی جوڈو اور ریسلنگ میں مجموعی طور پر 3 تمغے جیت چکا ہے۔ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انگلینڈ نے بھارت کو جیتنے کے لیے 445 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انگلینڈ نے بھارت کے خلاف دوسری اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 205 رنز بنا کر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی ہے۔ فارمولا 1 کے باس برنی ایکلسٹون کے وکیل نے جرمنی کے بینک کو عدالت میں فائل شدہ رشوت کے کیس میں تصفیے کے لیے 25 ملین یورو کی پیشکش کی ہے۔ 83 سالہ ایکلسٹون پر بینک کو رشوت دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بینکر کو 33 ملین یورو ادا کیے، جس کے عوض منظور نظر کمپنی ایکلسٹون کی فیور حاصل کر کے فارمولا 1 کا کچھ حصہ خرید سکتی تھی۔ ایکلسٹون پر الزام ثابت ہو جانے کی صورت میں ان کو 10 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھی سبناز۔ پاکستان میں جس طرح بالی ووڈ فلموں کی دھوم ہے، اسی طرح اب بھارت میں پاکستانی ٹی وی سیریلز کی بہت دھوم مچ رہی ہے، انہیں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ تفصیل آپ اس پروگرام میں ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے احمد رضا کی زبانی۔
اسرائیلی فوج نے اس کے بقول انسانی بنیادوں پر غزہ میں 4 گھنٹوں کے لیے بمباری بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے پاکستانی سرحدی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے پر افغانستان سے احتجاج کیا ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں، 150 سے زیادہ مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں تشدد کے تازہ واقعوں کے بعد انٹرنیٹ بند اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ چینی حکومت نے ہی دیہی علاقوں میں رہنے والے 10 کروڑ کارکنوں کو اگلے 5 برسوں میں شہروں میں منتقل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ افریقی ملک صومالیہ میں شدت پسندوں نے خاتون کو حجاب نہ پہننے پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی سرحدوں پر جہاں کشیدگی بنی رہتی ہے اور دونوں حکومتوں کے درمیان تلخ بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، وہیں بالی ووڈ کی فلمیں سرحدوں کا احترام نہ کرتے ہوئے یہاں سے وہاں ہونے میں دیر نہیں لگاتی، اور اب پاکستانی ٹی وی سیریلز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بنتے نظر آ رہے ہیں اور بھارت کے ٹی وی چینل پر دھوم مچانے لگے ہیں۔ جی ہاں، بھارت میں ان دنوں نور پور کی رانی، آن زارا، کاش میں تیری بیٹی ہوتی اور زندگی گلزار جیسے پاکستانی ٹی وی سیریلز کا نام ٹی وی ناظرین کی زبان پر ہے، بھارتی ٹی وی ناظرین کی زبان پر ہے۔ بھارت کے ایک سرکردہ ٹی وی نیٹورک نے اپنے ایک نئے چینل زندگی پر پاکستان کے ٹی وی سیریلز پیش کرنا شروع کیے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب کئی پاکستانی سیریل باقاعدگی کے ساتھ کسی بھارتی ٹی وی چینل پر پرائم ٹائم میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیریلز پورے بھارت میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں اور زندگی چینل کا کہنا ہے کہ وہ اب کئی اور سیریل اور ٹی وی فلمز پاکستان میں تیار کرانے والے ہیں۔ اس بدلتے ہوئے پس منظر پہ دلی سے ہمارے ساتھی نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ سنیے۔
لاہور کی گلیوں سے لکھنؤ کے برآمدوں تک ہمارے ویش پریویش بھلے ہی الگ ہوں، ہماری کہانیاں ایک ہی ہیں۔
زندگی گلزار ہے، اونزارا اور کتنی گرہیں باقی ہیں، یہ پاکستانی سیریل ان دنوں بھارت کے لاکھوں ٹی وی ناظرین کا دل جیت رہے ہیں۔ یہ سیریل بھارت کے شہروں اور قصبوں میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ رنجنا لیکھڑا ایک نوجوان ٹیچر ہیں، وہ یہ سیریلز باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں۔
ابھی تک جتنے بھی سیریل آئے ہیں سارے ہی میں نے دیکھے ہیں، اور اس کا میں کوئی بھی ایپیسوڈ مس کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اس کے جو میسیج ہیں وہ سب پاکستانی ناول سے لیے گئے ہیں سارے سیریلز، ان میں کوئی بھی فیکنیس نہیں ہے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ ایک میسیج دیتے ہیں جو کہ میرے خیال سے آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو اردو بھاشا کا پریوگ ہو رکھا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور سارے ہی کیریکٹرز جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔
پاکستانی سیریلز بھارت میں پہلی بار دکھائے جا رہے ہیں، گھریلو خاتون رینو مکھرجی جیسے لوگوں کی پسند کی اپنی اپنی وجہیں ہیں۔
میں زندگی چینل کے 2-3 سیریل دیکھ رہی ہوں جو سب پاکستان کے ناول سے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ساری ناول کی سٹوریز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور اس سے جو سوسائٹی کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔
کہانیاں بے انتہا نفرت کی،
میں تم سے ناراض ہوں۔
یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کے کسی چینل پر کئی پاکستانی سیریلز ایک ساتھ دکھائے جا رہے ہیں۔ زندگی چینل کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ ماحول میں ایک چیلنجنگ کام تھا۔ زی ٹی وی نیٹورک کے چیف کریٹو آفیسر بھرت کمار رنگا کہتے ہیں،
ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے پڑوسی دیش میں اتنی خوبصورت کہانیاں لکھی جاتی ہیں، سیریلوں میں چترت کی جاتی ہیں، جو شاید ہم اگر یہاں کے ہندوستانی کے لوگوں کو دکھائیں گے تو انہیں یہ خبر لگے گی، انہیں یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح کی زندگی وہاں چلتی ہے، اور وہاں کے کیا غم ہیں، کیا خوشیاں ہیں، کیا رومانس ہے، کیا زندگی کے اور سماج کے ایشوز ہیں۔ ہمیں لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ ہماری کہانیاں، ہمارے فلمیں، ہمارے سیریلز وہاں چلتے ہیں، ہم خود پاکستانی چینلز پر ہمارے شوز کو سنڈیکیٹ کرتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہے کہ یہاں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں کے ویورز کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور ہمیں لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اس طرح سے یہ کاریہ کرنے کا۔
پاکستانی سیریلز اور پروگراموں کی غیر متوقع کامیابی کے بعد اب مزید پاکستانی سیریلز اور پروگرام بھارت میں دکھائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ زی اسپیشل پروجیکٹ کی سربراہ شلجا کیجریوال کہتی ہیں،
کافی شوز سورس کیے ہیں وہاں سے، کچھ کمیشن بھی کیے ہیں، قریب 150-200 شوز تو سورس کرے ہیں آلریڈی، باقی ساتھ میں مل کے بھی بنانے کا پلان ہے، کچھ وہ ہمارے لیے ایکسکلوسیولی بنا رہے ہیں۔ تو آگے چل کے مطلب امید تو یہی ہے کہ سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ سے کوئی کہانیاں نکلے, مطلب جہاں کی ان کے رائٹر ہو, ہمارے ڈائریکٹر ہو, ان کے کلاکار ہو, ہمارے ٹیکنیشینز ہو, مطلب اس طرح سے مل کے اگر ہم کچھ کر سکے ساتھ میں. وہ کہتے ہیں نا, ہمیشہ ہم کہتے ہیں جب کرکٹ میچ ہوتا ہے کہ یار اگر انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم مل جائے تو بیسٹ کرکٹ ٹیم ہوگی ورلڈ کی, تو ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ آرٹ کے کھیتر میں بھی اگر ہم مل جائیں تو ہمارا ایک کچھ نیا ہی ایکسپریشن یا نیا ہی آرٹ کا طریقہ نکلے گا.
ٹیلی فلمز کا دور ٹیلی ویژن پر پھر آئے گا.
کتنی گرہیں کھولی ہیں میں نے.
بھارت میں پاکستان کا جب ذکر آتا ہے تو کشیدگی, خراب ماحول اور دہشت گردی کے حوالے سے ہی آتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کے عوام ان پاکستانی سیریلز کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو انسانی اور سماجی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے بارے میں ایک مثبت رائے بھی قائم کر رہے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں 700 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں اور ان میں درجنوں چینلز ایک ساتھ طرح طرح کے سیریلز اور ٹیلی فلمز نشر کر رہے ہیں. بھارت کے ٹی وی سیریلز افغانستان سے لے کر افریقہ اور لاطینی امریکہ تک میں کافی مقبول ہیں. اس پس منظر میں زی ٹی وی نیٹورک نے اپنے ایک نئے چینل پر پاکستانی سیریز پیش کرنے کا فیصلہ کیا. ہمارے ساتھی شکیل اختر نے دلی میں بھارت کی معروف فلم اور ٹی وی نقاد شوبھرا گپتا سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں پاکستان کے نیوز چینل تک نہیں دیکھے جا سکتے, اس پس منظر میں پاکستانی سیریز شروع کرنے کا فیصلہ تو بہت مشکل رہا ہوگا.
تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مشکلات آئی ہوں گی شروع میں کنسیپشن کے سٹیج پر, لیکن جب یہ بات اگر طے ہوگی کہ دکھانا ہے تو مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد, اور پہلا ہی ایپیسوڈ دیکھتے ہوئے جو دو تین جو چلے پہلے یہ زندگی گلزار ہے, آؤں ذرا, دو تین جو چلے, اور کرن کھیر نے جس طرح سے اس کا انٹروڈکشن دیا, اور جس ٹاپکس کو لیتے ہوئے ان یہ سیریل جو چلے ہیں وہ پہلے ہی ایپیسوڈ سے اسٹیبلش یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سماجک چیزیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو جوڑتی ہیں. اس میں جو بارڈر کوئی دکھائی نہیں دیتا, اس میں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ یہ بھارت کا ہے یا پاکستان کا ہے, کیونکہ یہ جو پرابلمز ہیں یا آپ کہہ لیجئے ایشوز ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بارڈر کے اس پار یا ہو یا اس پار ہو, ہر چیز وہی ہے. تو جیسے ہی یہ شروع ہوا مجھے لگتا ہے اتنی رفتار سے اس نے یہ پکڑا ہے ایک پاپولیرٹی کہ اس کو کوئی اب روک نہیں سکتا.
تو شبرا یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے جو سیریلز جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان میں جو کردار ہیں وہ عموماً مسلم کردار ہیں, جو ریت و رواج ہیں, جو ان کی روایتیں ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہیں, اور یہاں پہ جو بنتے ہیں وہ عموماً ہندو کردار ہوتے ہیں, ہندو ریت و رواج ہوتے ہیں, تو یہاں کے جو ناظرین ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے شناخت کر پاتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ جو ہندو اور مسلم تو ایک کہنے کے شبد ہوتے ہیں, ہم عید اتنی ہی اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے دیوالی, اور ہمارے لیے ہاں ضروری ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ لاہور ہے, یہ کراچی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دلی سے لاہور اتنی دوری کا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ دل کی جو دوری ہے وہ اتنی دوری ہے جہاں پر ہم ایک لڑکی کی پرابلم جو پڑھنا چاہتی ہے اور اس کے پتا جی اس کو جو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں اور اس کی ماتا جی اس کے لیے اتنا کام کر کے کرے, چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ اوڑے ہوئے ہو, اپنا شلوار پہنے یا ساڑی پہنے, وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ الگ چیزیں ہیں. ہم لوگ کے جو بالی ووڈ میں یا کہہ لیجیے ہندی سنیما میں ایک مسلم سوشل کر کے ایک جانر بہت اسٹرانگ ہوا کرتا تھا ایک ٹائم میں, تو یہ اب ہم کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو دو دیشوں کے بیچ میں جو دراریں پڑتی جاتی ہیں, ان سب چیزوں سے ہم لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے اس پہ مرہم لگا کے اس کو جوڑ سکتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ جو سیریلز میں جو دکھاتے ہیں یہ جو یہ انسانی پرابلمس ہیں, دیز آر آل ہیومن ایلیمنٹس, اینڈ آئی تھنک ہر طرح سے یہ چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو سب چیز ایک ہی ہوتی ہے.
یہ بتائیے کہ آپ نے انسانی لفظ استعمال کیا کہ انسانی پہلو, تو شاید یہ پہلی بار ہے کہ جب یہاں کے لوگ پاکستان کو انسانی اور سماجی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو.
مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو سیریلز کی پاپولیرٹی جس طرح سے ہوئی اور جس ریپڈیٹی سے جس یہ پھیلا ہے, اور اگر آپ کسی بھی آن لائن نیٹ ورکس پہ دیکھیں اور فورڈ وہ ان کے جو سٹارز ہیں اب ہماری فلموں میں ایکٹ کر رہے ہیں, وہاں کے کردار یہاں آ رہے ہیں, وہاں کے ایکٹرز یہاں جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے پہلی بار ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل نے جو قدم لیا ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو ون, اور اس سے صرف پازیٹیوٹی بڑھ سکتی ہے, اس میں تو کوئی نیگیٹیوٹی کی بات ہے ہی نہیں.
تو تو یہ بڑی تیزی سے یہاں مقبول ہوئے ہیں، تو اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تکنیکی وجہ یا پھر کیا فرق ہے ایسا کہ اچانک اتنی
تکنیکی وجہ؟ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اپنے بھارتیہ جو سیریلز ہیں وہ تکنیکی کے حساب سے تو بہت زیادہ آگے ہیں، بہت مطلب، لیکن ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں جو کہانیاں ہیں، جو کردار ہیں، جس طرح کے پلاٹس ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کی بھاشا ہے، یہ جو اتنی صاف اور سندر بھاشا سننے میں تو عرصہ ہو گیا، تو اس طرف ہم کو سب کو آکرشت کرتے ہیں ان کے پلاٹس، سب طرح کے، جس طرح کی جو کہانیاں بن کے آ رہی ہیں، جس طرح کے کردار ابھر کے اوپر آ رہے ہیں، جس طرح کے کانفلکٹس اور جو کس طرح کے ایشوز ابھر کے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس حساب سے یہ تو مطلب ان میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو رکنا ہی نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ اور طرح کے سیریلز جو پاکستان کے ہر طرح کے پہلوؤں کو دکھائیں وہ اب ہم کو اور ملنا چاہیے، وستار سے ملنا چاہیے۔
یہ تھی بھارت کی معروف فلم اور ٹی وی نقاد شوبھرا گپتا، جو شکیل اختر سے بات کر رہی تھیں۔ ادھر پاکستان میں کارٹونسٹ شاہان زیدی کی کردار بلڈی نسرین ایک سپر ہیرو ہے جو کراچی کے شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف لڑتی ہے۔ بلڈی نسرین کی کامک کتاب تو اکتوبر میں شائع ہوگی، لیکن اسی کردار پر مبنی ایکٹرز کے ساتھ بننے والی فلم 2017 میں ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ بلڈی نسرین کے لباس اور انداز پر سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کی گئی ہے اور لوگوں نے دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہماری ساتھی امبر شمسی نے شاہان زیدی سے بات کی۔
شاہان زیدی نے مجبوری میں پڑھائی چھوڑ کر کم عمری میں کام کرنا شروع کیا، لیکن کارٹون بنانے کا شوق ایسا تھا کہ باضابطہ پڑھائی کے بغیر ہی ان کے کارٹون رسالوں اور کتابوں میں شائع ہوئے۔ بلکہ گزشتہ برس انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے کارٹون سلسلے برقع اوینجر کی تشکیل میں بھی مدد کی۔ تاہم شاہان کا خواب تھا کہ ان کی اپنی تصور کردہ کامک کتاب شائع ہو۔ اسی سوچ سے بلڈی نسرین کا جنم ہوا۔ یہ کردار ایک خوبصورت سگریٹ نوش بے باک لڑکی ہے۔ شاہان زیدی نے بتایا کہ انہوں نے ایک خاتون کو سپر ہیرو کے طور پر کیوں چنا۔
بلڈی نسرین کا کریکٹر اسی طرح ذہن میں آیا کہ ایک تو اسٹرانگ ویمن کا کانسیپٹ پاکستان میں بہت ہی کم ہے، دوسرا یہ کہ گینگسٹرز اور کرپٹ لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے ایک لڑکی کو دکھانا، وہ زیادہ مجھے اسٹرانگ لگا کہ ایک ہلک ٹائپ کیریکٹر کسی کمزور سے ویلن کو مارتا ہے تو وہ کوئی اتنا امپیکٹ فل نہیں لگتا، لیکن ایک کمزور ہیرو جو دیکھنے میں کمزور ہو اور وہ ایک بہت بڑے جائنٹ سے لڑتا ہوا نظر آئے تو وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ کن سپر ہیرو سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کردار کو بنایا۔
کامکس میں میرے کیریکٹرز ہمیشہ مجھے وہ کیریکٹرز کافی کیچی لگے ہیں جو بہت زیادہ رائٹ فل ہیروز نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی بھی ہو تھوڑی سی، کیونکہ ایک خاص قسم کے گروپ سے یا ایک ایول لوگوں سے لڑنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت ایول تو ہونا پڑتا ہے۔ تو بیسکلی انٹائر ہیروز جو ہیں وہ میری انسپریشن رہے ہیں، بیٹ مین، اس میں آئرن مین بھی انٹائر ہیرو ہی کہلائے گا کافی حد تک۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں مجھے کہ یہ جو ہے کافی حد تک جو برائٹ کے کیریکٹر سے لیا گیا انسپریشن۔ Bride is basically Kill Bill۔
دوسری جانب جب بلڈی نسرین کے بارے میں تصاویریں اور مضمون شائع ہوئے تو اخباروں اور سوشل میڈیا پر تعریف بھی ہوئی اور تنقید بھی۔ شاہان زیدی سے جب پوچھا گیا کہ ایک قدامت پسند ملک میں کیا ایسے کردار کو تسلیم کیا جائے گا تو انہوں نے کہا،
یہ جو پارٹ مجھے جو فیس کرنا پڑا ہے وہ بہت آکورڈ ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو موویز اور کامکس میں گلیمر ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن میرا جو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ وہ یہی تھا کہ آپ اگر ایک روڈ پہ چلتی ہوئی کسی لڑکی کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر یہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے کیسے ہو رہے ہیں، کہیں وہ ایک گھبرائی ہوئی کیفیت میں ہوتی ہے یوزولی۔ میری جو انٹائر ہیرو آپ اسے کہہ لیں، وہ بیسکلی اس فیس سے آگے نکل چکی ہے، شی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دوز تھنگس۔ اس سے ظاہر جمپس لینی ہے تو وہ دوپٹہ ہر وقت گلے میں تو نہیں رکھ سکتا، اس کو فائٹ بیک کرنا ہے، اس نے گنز لی ہوئی ہیں ہاتھ میں۔
شاہان کی قومی کتاب صرف خاتون سپر ہیرو کے بارے میں نہیں، ایک اہم کردار تو کراچی شہر بھی ہے۔
کراچی از ناٹ اونلی اے سٹی، کراچی میں ایک کیریکٹر ہے، کراچی جلتا ہے اور پھر وہ اپنے زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، پھر دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھر ایک دن کراچی ایک ہی دن میں جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، اگلے دن دوبارہ جنم لے لیتا ہے۔ تو وہ ایک شہر خود بھی ایک اٹسیلف ایک بہت اچھا کیریکٹر ہے۔ میرا فوکس جو تھا وہ بیسکلی بلڈی نسرین کو اس میں سچویٹ کرنے کا وہی تھا کہ ٹیررزم جو چلا ہے, ٹارگیٹ کلنگز اور بہت ساری اموات ہوئی ہیں, تو ان کے پیچھے جو ان کی فیملیز رہ جاتی ہیں ان کا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے کہ مطلب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. شی از ون آف دا وکٹمز اور وہ پھر شی ٹیکس ریونج, شی ٹیکس اٹ کولڈ.
پاکستان میں مقامی طور پر کم ہی کارٹون بنائے جاتے ہیں اور جو بنتے ہیں وہ زیادہ تر بچوں کے لیے ہوتے ہیں, جیسے تعلیم کے فروغ کے لیے لڑنے والی برقع وینجر اور صابن کے اشتہار کے کیپٹن سیف گارڈ. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ناظرین بلڈی نسرین کو پسند کریں گے یا نہیں. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کی ایک نئی سپر ہیرو بلڈی نسرین کا کردار, اگر اس کی تفصیلات آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور وہیں پر ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بی بی سی سے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں 670 ہلاکتوں کا باعث بننے والی ایبولا وائرس برطانیہ کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس خطرے کا جائزہ لینے کے لیے جلد ہی برطانوی حکومت کی کابینہ کمیٹی کوبرا کا ہنگامی اجلاس بلائیں گے. اس خبر کی مزید تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے اور آپ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین سن رہے ہیں. شمالی وزیرستان میں 15 جون کو فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کا ذکر تو ہر کوئی کر رہا ہے اور ہر کوئی ان کی امداد کی اپیلیں بھی کر رہا ہے, لیکن شمالی وزیرستان کے آپریشن سے پہلے بھی دیگر قبائلی ایجنسیوں سے 1.5 لاکھ سے زائد قبائلی طویل عرصے سے پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ پناہ گزین کس حال میں ہیں جاننے کی کوشش کی ہے اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے اپنی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقوں کی تمام 7 ایجنسیوں اور فرنٹیئر ریجنز کے لوگ گزشتہ 1 دہائی میں کسی ایک وقت میں نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. ان میں سے باجوڑ اور مہمند ایجنسی کے IDPs تو واپس لوٹ چکے ہیں, لیکن باقی 5 ایجنسیوں کے لاکھوں افراد بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر اب بھی مجبور ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ ان قبل از شمالی وزیرستان نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی حالت بھی اچھی نہیں ہے. ابتدائی جذبہ امداد اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے. فاٹا پر تحقیق کرنے والے تھنک ٹینک فاٹا ریسرچ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیف اللہ محسود سے پہلے پوچھا کہ یہ بھلا دیے گئے IDPs کہاں سے ہیں.
کچھ لوگ ان میں سے واپس جا چکے ہیں, جیسے مومن اور باجوڑ کے لوگ ہیں, مگر بہت سارے لوگ ابھی تک وہاں واپس نہیں گئے ہیں اپنے گھروں کو, جیسے ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ہیں. بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی وہاں سے محسود قبائل کی, جو کہ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں جا سکے. اس طرح کرم ایجنسی کے لوگ ہیں, اس طرح اورگزئی ایجنسی کے لوگ ہیں, اس طرح خیبر ایجنسی کے لوگ ہیں. تو یہ تکلیف صرف نارتھ وزیرستان کے لوگوں کی نہیں ہے, بلکہ یہ فاٹا کے تمام جو قبائل ہیں, ہر قبیلے کو تقریباً اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے, اور کچھ لوگ گزر بھی رہے ہیں ابھی بھی.
تو یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں, کیا کوئی کیمپ ہیں, کس طرح کی ارینجمنٹ ہے ان کی؟
دیکھیں, اورگزئی کے لوگوں کے لیے تو کوہاٹ میں بندوبست تھا, ہنگو میں بندوبست تھا, مگر ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کے لیے کوئی کیمپ نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہوسٹ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا پھر انہوں نے ایک ایک کمرے کی کمرہ لے کر ٹانک میں, یا اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں. اور اسی طرح ساؤتھ وزیرستان کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ محسود قبائل کے لوگ, جو کہ نارتھ وزیرستان گئے تھے. اطلاعات یہ ہیں کہ اب شاید وہ نارتھ ساؤتھ کے بارڈر پہ جو رزمک کا علاقہ ہے وہاں پر مقام پذیر ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کی ابھی بھی امداد ہو رہی ہے یا جو ابتدا میں ان کی تھوڑی بہت امداد ہوئی وہ سلسلہ اب بند ہو گیا ہے؟
دیکھیں جب یہ ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت تو کافی جوش تھا، کافی ولولہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حکومتی لیول پر کوشش کی جا رہی ہے مگر عوام میں انفارچونیٹلی وہ جوش وہ ولولہ نہیں دیکھنے میں آ رہا جو ارتھکویک کے وقت آیا تھا یا پھر سیلاب کے وقت آیا تھا. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف وزیرستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ ہے. بہت بڑے دل کے ساتھ، بہت کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور امداد کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس ہیں، جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں، ان کی جو سیاسی لڑائی ہے اس کو انہیں پس پش ڈال کر ایک ایسی جامع پالیسی ترتیب دینی چاہیے تاکہ ان آئی ڈی پیز کی بہتر سے بہتر مدد ہو سکے. اور
عمومی طور پہ تو لگتا ہے کہ حالات وہاں بہتر ہیں، پھر کیوں نہیں جانا چاہ رہے یہ لوگ؟
ساؤتھ وزیرستان میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات بہتر ہیں. وہاں پہ جو آپریشن رائے نجات فوج نے شروع کیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے ٹیکنیکلی، تو ایسے حالات میں وہاں کے قبائل کا واپس جانا یہ ذرا مشکل ہوگا. اسی طرح جو باقی قبائلی ہیں، جو باقی علاقے ہیں، ان میں اس جنگ کی وجہ سے، ملٹری کے آپریشنس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے. لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے اسکول نہیں رہے وہاں پہ. اسی طرح کاشت کرنے کی جو زمین تھی، خاص کر جو سڑک کے قریب زمین تھی، اس پر کاشت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ایسے حالات میں لوگوں کے لیے واپس جانا شاید مشکل ہو.
آپ میڈیا کا کتنا کردار اس میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں آئی ڈی پیز کو وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں؟
کوشش تو ہو رہی ہے مگر کافی نہیں ہے. فوکس زیادہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ہے. طاہر القادری صاحب کی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان کا مارچ ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر جس چیز پر فوکس ہونا چاہیے، جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ ہے نارتھ وزیرستان کی جنگ اور نارتھ وزیرستان اور فاٹا کے قبائل کی جو آئی ڈی پیز کی صورتحال ہے وہ. اس پر اتنا غور و فکر نہیں ہو رہا، اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے.
دوسری جانب حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سرکاری امداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور جب تک ان کے علاقوں کو حکومت پرامن قرار نہیں دیتی اور وہ واپس لوٹ نہیں جاتے ان کی امداد جاری رہے گی. فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حسیب خان کا کہنا تھا،
فوڈ کا پیکج مل رہا ہے جو ہم ان کو ڈبلیو ایف پی کی طرف سے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کیمپس میں ہیں تو وہ نیو دورانی کیمپ ہے کورم ایجنسی میں، تو کیمپ میں ان کو پھر تمام سہولیات مل رہی ہے، مطلب نان فوڈ آئٹمز، جو شیلٹرز ہے، اسکول ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے ادھر، چائلڈ پروٹیکشن کی ایکٹیویٹیز ہے.
ان کے علاقوں میں ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ واپس جا سکیں، اس وجہ سے یہ رکے ہوئے ہیں یا ان کی اپنی کوئی مشکلات ہیں؟
یہ جب واپس اپنے علاقوں کو جاتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کو زبردستی لے جائیں، بلکہ یہ ایک ڈگنیفائڈ اور والنٹری ریٹرن ہوتا ہے اور اس میں ہیومینیٹیرین پارٹنرز بھی انوالو ہوتے ہیں. ایک فورم ریٹرن فورس آر ٹی ایف اس کو کہتے ہیں، یعنی جو علاقہ نوٹیفائی تھا اس کو حکومت ڈی نوٹیفائی کرے گی کہ جی یہ علاقہ جو ہے یہ ریٹرن کے لیے سیف ہے. اینڈ اس میں جو لوگ ریٹرن ہو چکے ہیں، یعنی باجوڑ ایجنسی ہو گئی، مومند ایجنسی ہو گئی، کورم ایجنسی مسوزئی اور علی شیرزئی اور جو سینٹرل کورم ہے، اور اس کے علاوہ خیبر ایجنسی میں اور اگزئی ایجنسی میں سم پارٹس آف اور اگزئی، اور ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے جن علاقوں کے لوگ باہر ہیں ان کے علاقے ابھی تک نوٹیفائیڈ ہیں، ڈی نوٹیفائیڈ نہیں ہیں.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو شمالی وزیرستان کا تازہ سیلاب آیا آئی ڈی پیز کا، تو اس کی وجہ سے ان آئی ڈی پیز پہ کتنا اثر پڑا ہے اور ان کی امداد کتنی کم ہوئی ہے جو لوگ نجی طور پر پہلے
کر؟ امداد کم نہیں ہوئی، ان کی امداد کم نہیں ہوئی، ان کو وہی مل رہا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ نارتھ وزیرستان کے جو ڈی پیز ہے، دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف فاٹا ڈسپلیسمنٹ، یہ نارتھ وزیرستان کو سب سے زیادہ مل رہا ہے.
میڈیا اور حکومت کی اس وقت تمام تر توجہ شمالی وزیرستان کے قبائلیوں پر مرکوز ہے، لیکن دیگر قبائلی علاقوں کے بے گھر افراد بھی توقع کر رہے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر نہیں بھلایا جائے گا. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اب ذکر کامن ویلتھ کھیلوں کا. پاکستان کے جوڈو کے کھلاڑی شاہ حسین نے یہاں اسکاٹلینڈ میں ہونے والے کامن ویلتھ کھیلوں میں چاندی کا تمغہ حاصل کر کے ان مقابلوں میں پہلا میڈل جیتا ہے. سنیے جوڈو کے کھلاڑی شاہ حسین سے ایشین نیٹورک کی نورین شاہ کے ساتھ ایک دلچسپ گفتگو، جس کا آغاز شاہ حسین کی عید مبارک سے ہو رہا ہے.
ہیلو، عید مبارک جی.
عید مبارک جی. شاہ حسین شاہ، کنگریچولیشنز، آپ نے ہمارے لیے وہ پہلا میڈل جیتا.
جی.
That's brilliant.
Thank you, ji.
So, you know, explain what happened in judo. Kya hua?
Ye
یہ میرے ویک پوائنٹ ہے, میرا پاور بہت کم ہے ورلڈ میں, اس لیے میں سوچا تھا کہ فائٹ دماغ سے کھیلوں. میرے ابو بھی اسپورٹس کھیلے تھے باکسنگ میں, وہ سول اولمپک میں برونز میڈل لیے تھے باکسنگ میں, وہ بھی دماغ سے کھیلتے تھے. سامنے والے بہت ٹف آئیں گے, میرے سے بھی بڑا ہیں, اس لیے میں سوچا کہ نا انہوں کے ساتھ پاور سے فائٹ نہیں کروں گا, دماغ سے فائٹ کروں گا. پہلی فائٹ تو میں توباکو ٹرینی توباکو سے جیت گیا, اس کے بعد میرا فائٹ تھا آسٹریلیا سے, میرے سے بڑا تھا, میرے سے پاورفل تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ دو منٹ یا تین منٹ تک اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو صرف اٹیک کرنا ہے, اس کو تھکانا ہے. میرا پلان اچھا ہو گیا, تین منٹ ہو گئے,
کامیاب
ہوگا. تین منٹ میں وہ تھک گیا, اس کے ہاتھ میں پاور ختم ہو گیا,
آفٹر
دو منٹ میں اس نے اتنا میں نے اٹیک کیا, اس نے وہ ہار گیا, اس کو فال ملا, فال ملا, فال ملا, وہ ہار گیا. بہت اچھا لگ رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے جاپان میں, بہت وہ کیا کہتے ہیں, میں جاپان میں رہتا ہوں.
آپ تھوڑی جاپانیز بول سکتے ہیں؟
بہت جاپانیز بول سکتے, کیا بول سکتا ہوں.
Can you say عید مبارک to all our listeners?
عید امیدتو گوزائمس.
Wow, say some more.
عید امیدتو گوزائمس.
آپ کہہ رہے تھے کہ in Japan,
ویدر ویدر بھی جاپان میں بہت گرمی ہے, لیکن ادھر دن کو گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو بہت سردی ہے, اس لیے میں نے بہت کیئرفل کیا میں زکام نہیں لوں,
کیونکہ جیسے آپ نے کہا دن میں گرمی رات کو سردی اور بارش. So what's next?
اس بار میں نے بہت مشکل سے ادھر آیا ہوں, مشکل سے, میرا اسکول بھی تھا ادھر, کچھ ادھر سے مسئلہ بھی چل رہا تھا. میں نے اچھا ہوا چانس انہوں نے مجھے دی, میں بہت چاہتا تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کروں. میرے امی نے, میں جاپان میں ہی رہتا ہوں لیکن میری امی نے مجھے جب پاکستان کا کلچر بتایا, سکھایا, ہسٹری سکھایا, فوڈ کھانے کی چیز سکھایا, ایٹیٹیوڈ سکھایا.
آپ کو پسند ہے جاپانیز فوڈ؟
جاپانیز فوڈ نہیں, جاپانیز فوڈ بہت پسند ہے, وہ میں زیادہ کھاتا ہوں.
اچھا,
پاکستان کی چیز میری امی نے بہت مجھے نا سکھایا, ایٹیٹیوڈ, ہسٹری, سب کچھ, اس لیے میں دونوں ملک کو بہت لائک کرتا ہوں, دونوں میرے ملک ہیں. اس لیے میں بہت چاہتا تھا کہ میرے امی بھی ابو بھی چاہتے تھے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, جیسے میں نے ابو نے اولمپک میں کیا. سو اس پر میں بہت خوش ہوں, یہ سب پاکستان اسپورٹس بورڈ, سب پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے مجھے چانس دی روشن, پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے.
اور آپ نے دیکھ لو روشن کر لیا.
جی, لیکن میں گولڈ میڈل لینا چاہتا. جی جی, ایک ہار گیا, مجھے بہت شوق ہوں.
سلور بھی بہت بہت اچھا ہے. آپ صرف 21 سال کے ہیں, بٹ یو آر ویری ٹال اینڈ اسٹرانگ. آپ کا قد کتنا ہے؟
6'3".
واو. لسن, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ عید کے دن پر ہماری شو پر آئے ہیں ٹو سیلیبریٹ, اینڈ اٹس ونڈرفل ہیونگ یو ریپریزینٹنگ پاکستان ان دی کامن ویلتھ گیمز. میں دعا کروں گی کہ آپ بہت سارے میڈل.
مجھے جانا ہے, اس کے بعد جانا ہے ورلڈ چیمپئن شپ روسیا میں, اس کے بعد جانا ہے ایشین گیمس کوریا میں, اس کے بعد مجھے 2016 کا برازیل کا اولمپک میں ان شاء اللہ جانا ہے. اس کے لیے سپورٹ بھی چاہیے پاکستان کی, اس کے لیے میں بہت کوشش کروں گا, پاگلوں کی طرح کوشش کروں گا میرا لینا, لیکن اس پر میرا سلور نہیں ہوگا. میرا ابو برونز تھے لیکن ابو سے میں جیتنا چاہتا ہوں.
اگلی بار گولڈ ہوگا,
سلور بھی نہیں, گولڈ ہوگا انشاءاللہ.
Thank you so much for joining us on the show. Eid Mubarak, and yes, keep going. Pakistan zindabad.
پاکستان کے جوڈو کے کھلاڑی 21 سالہ شاہ حسین, جنہوں نے یہاں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے کامن ویلتھ کھیلوں میں پاکستان کے لیے چاندی کا تمغہ حاصل کر کے ان مقابلوں میں پہلا میڈل جیتا ہے, ان سے بات کر رہی تھیں ایشین نیٹ ورک کی نورین شاہ. اپنے اس انٹرویو کے دوران آپ نے سنا کہ انہوں نے اردو اور انگلش میں عید مبارک کہا, اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جاپانی زبان میں عید مبارک کیسے کہتے ہیں. تو یہ تھے شاہ حسین شاہ. اس کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام کو پہنچا جاتا ہے. سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھی مہپارا صفدر, اور اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن وارن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
اسرائیلی فوج نے اس کے بقول انسانی بنیادوں پر غزہ میں 4 گھنٹوں کے لیے بمباری بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے پاکستانی سرحدی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے پر افغانستان سے احتجاج کیا ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے سے کم 10 افراد ہلاک، 150 سے زیادہ مٹی تلے دب گئے ہیں۔ چین کی مغربی صوبے سنکیانگ میں تشدد کے تازہ واقعات کے بعد انٹرنیٹ بند اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ افریقی ملک صومالیہ میں شدت پسندوں نے ایک خاتون کو حجاب نہ پہننے پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور برطانوی حکومت اگلے برس سے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی خودکار گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے کی اجازت دینے کا سوچ رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔